پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مولا امیر المومنین کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد.
شام میں نازیبہ الفاظ استعمال ہو رہے تھے واجب کی صورت میں،
یعنی تصور نہیں کر سکتا انسان کہ وہ جس نے سب سے پہلے اسلام کی نصرت کا پرچم بلند کیا، وہ جو شب ہجرت رسول خدا کے ہمراہ، وہ جو ہر موقع پر رسول خدا کے لیے قربانی دے، اس کے نام پر اذان، اقامہ، تلاوت، مساجد، محافل میں لان سب کو ختم کیا جاتا تھا. 60 سال تک یہ عمل جاری رہا. اسی 60 سال کے اندر حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کی حکومتیں آئیں. یہاں پر اہل بیت کے ماننے والوں کے سامنے چیلنجز کچھ اور تھے، انہوں نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا. اس کے بعد یہی دور 1400 سال رہا ہے. ہر دور میں کچھ نہ کچھ چیلنج آتے رہے. اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو زمانے کے حوالے کریں تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ آج کے زمانے کا چیلنج کیا ہے. اور اسی وجہ سے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ آج کے زمانے کا چیلنج کیا ہے، وہ قربانیاں ہمیں نہیں دینی پڑ رہی جو ان لوگوں کو دینی پڑ رہی تھی. ہم جانتے ہیں ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ تھریٹس ہوتے ہیں، کچھ خطرات ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو ہم سے پہلے والوں نے جھیلے ہیں. ہم جانتے ہیں. آپ تصور فرمائیے جس 60 سال کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اس 60 سال میں حکومتی سطح پر اگر ایسا کوئی کام ہوتا تو کسی کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. طے شدہ حقیقت تھی. اگر ایسا کوئی کام اس 60 سال میں ہوتا جس 60 سال میں سب کچھ ختم ہو رہا تھا کہ امیر المومنین کے چند چاہنے والے، ماننے والے، ان کی شہادت کے نام پر کہیں جمع ہوتے تو کسی ایک کے بھی زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. نہ صرف یہ کہ اس نے زندہ نہیں بچنا تھا بلکہ ان سب کے گھروں کو مسمار ہو جانا تھا، سب کے گھروں کو مسمار ہو جانا تھا. شام کی حکومت نے ایک ایک شہر کو حکم نامہ جاری کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی امیر المومنین کی کسی بھی فضیلت کو بیان کرے، اس کو گھر کے درمیان کھڑا کر کے اس کا گھر اس کے اوپر برباد کر دیا جائے گا. یہ حکم نامہ تھا. ہر والی کو، ہر حاکم شہر کو اس کے اوپر عمل کرنا تھا کہ اگر اس کے علاقے کے اندر کسی نے بھی امیر المومنین کی کوئی شان فضیلت بیان کی، کوئی ایک حدیث بیان کی کہ امیر المومنین کی فضیلت میں اللہ کے رسول نے یہ کہا یا امیر المومنین نے اسلام کی نصرت میں یہ کام انجام دیا، تو اس کی شہادت کے لیے، اس کے گھر کو ختم ہو جانے کے لیے، اس کی ساری زندگی برباد ہو جانے کے لیے یہ ایک جملہ کافی تھا. اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ اگر کسی کو دشمنی کرنی ہوتی تھی تو حکومت کو خبر دیتا تھا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، معاملہ ختم تھا، اس کا گھر گرا دیا جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے مال دولت کو ضبط کر لیا جائے گا، اس کی سیاسی معاشرتی زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ تو تقریباً اس دور کی ناممکنات ہیں جو اس وقت ہمارے لیے اتنی آسانی سے فراہم ہوئے ہیں. کتنی آسانی ہے ہماری. آج اگر اس وقت اس شب کراچی کی سطح پر ہم غور کریں تو نہیں کہوں سینکڑوں تو کم از کم دسیوں جگہوں پر امیر المومنین کی شہادت کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں. اور اس میں کوئی ان چیلنجز میں سے کوئی چیلنج نہیں ہے جو پچھلی تاریخ میں ایسی کسی محفل اور مجلس کے پیچھے اہل بیت کے چاہنے والوں کو اٹھانا پڑا تھا. اس میں بہت سارے عناصر ہو سکتے ہیں، اس میں بہت ساری ایلیمنٹس انوالو ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خطرات جو ایک زمانے میں تھے، دشمن کی سازشیں تھیں، ان مراحل سے ہم گزر گئے. مثلا ایک زمانے میں ان کی سازش کا حصہ تھا کہ وہ کربلا کے واقعے کو مشکوک کر کے پیش کریں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید وہ دور اب گزر گیا. اب ان کی کسی سازش میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ مشکوک کیا جا سکے، اب نہیں کیا جا سکتا. اس 60 سال میں ان کی بھرپور کوشش تھی کہ امیر المومنین کی شخصیت کو مخدوش، مشکوک، متردد شخصیت، نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ تعالیٰ قرار دے دیں. ان کی کوشش تھی. مثلا مصنوعی روایات کے ذریعے سے، جعلی روایات کے ذریعے سے، گھڑی ہوئی روایات کے ذریعے سے امیر المومنین کی شان، مقام، منزلت کو نہ صرف یہ کہ کم کریں بلکہ شخصیت کو مشکوک کر دیں. شام کے کچھ علاقوں میں کامیاب ہو گئے تھے. اور سلام بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ. بلا شک و شبہ فاتح شام، انہوں نے شام کا نقشہ بدل دیا. یہ شام تسلیم ہو چکا تھا امیر المومنین کے دشمنوں کے ہاتھ. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں, ہم سب نے بچپن سے سنی ہے کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو شامیوں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ علی کا مسجد میں کیا کام, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی شخصیت کو شامی مخدوش شخصیت قرار دے چکے تھے, نہ صرف یہ کہ متردد تھے, مشکوک تھے, اس سے گزر کر امیر المومنین کی شخصیت کے بارے میں نعوذ باللہ تعالی فیصلہ کر چکے تھے شامی کہ یہ دشمن اسلام, نعوذ باللہ تعالی. کہ جب مسجد میں شہادت کی خبر پہنچی تو کہا کہ ان کا مسجد سے کیا کام, گویا نعوذ باللہ تعالی امیر المومنین کا مسجد سے کوئی رب نہیں, نعوذ باللہ تعالی. وہ اس جگہ تک پہنچ گئے تھے. کربلا کے واقعے نے دشمنوں کی ان سازشوں کو تبدیل کر دیا, امیر المومنین کی شخصیت ثابت ہو گئی. تاریخ میں جتنا اہل بیت کے چاہنے والے اس معرکے کے اندر جیتے چلے گئے, آہستہ آہستہ دشمنوں کو اعتراف کرنا پڑا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو امیر المومنین کو نہیں مانتے. پہلے مرحلے میں کہنا پڑا کہ مانتے ہیں, دوسروں کے برابر مانتے ہیں. پھر کہیں یہ بھی کہنا پڑا کہ مانتے ہیں اور امیر المومنین فضیلت رکھتے ہیں, یہ بھی مانتے ہیں. ابن ابی الحدید معتزلی, اہل سنت عقیدے سے تعلق رکھنے والا, جس نے شرح نہج البلاغہ, سب سے وسیع شرح نہج البلاغہ تو تاریخ کے اندر رہی سے حاضر سے ہٹ کر, اس نے لکھی اور اس نے اپنے خطبہ کتاب کے اندر بیان کیا کہ ہم اس خدا کی جس نے فاضل کو مفضول پر امیر المومنین کی ذات کو قرار دیا کہ فاضل ہیں, فضیلت رکھتے ہیں, اور خلیفہ اول کو کہا کہ مفضول ہے, اس کی فضیلت کم ہے, اس کے باوجود کہا حمد اس خدا کی جس نے اس مفضول کو پہلے قرار دے دیا خطابت میں, خلافت میں. ابن ابی الحدید نے قبول کیا کہ امیر المومنین کی شخصیت فضیلت رکھتی ہے, خلفاء کی شخصیت کم فضیلت رکھتی ہے, لیکن کہتا ہے کہ خدا نے اس طرح چاہا کہ وہ جو کم فضیلت رکھتا ہے وہ زیادہ فضیلت والے سے پہلے آ جائے. یہاں تک بھی وہ لوگ آئے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی ان کامیابیوں کے نتیجے میں تھا, جس میں پہلے انہوں نے جو ثابت کرنا چاہا کہ یہ دشمن شخصیت نعوذ باللہ, اس سے گریز کیا, پھر ثابت کیا کہ برابر کی شخصیت, پھر اس سے پیچھے ہٹے اور کہا کہ نہیں, یہ زیادہ فضیلت رکھتے تھے, وہ کم فضیلت رکھتے تھے, لیکن خدا نے ایسا چاہا, خدا نے ایسا چاہا. اس کے بعد مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے اعترافات ہوتے رہے, آج تک ہوتے رہتے ہیں, اور بڑے نامی گرامی علماء اہل سنت, جن کا نام لینا یہاں پر کوئی محل نہیں ہے, قبول کرتے ہیں کہ ہاں اصحاب رسول میں سب سے زیادہ فضیلت علم کے اعتبار سے, تقویٰ کے اعتبار سے, شجاعت کے اعتبار سے, تدبیر کے اعتبار سے, قربت کے اعتبار سے امیر المومنین کے پاس, سب قبول کرتے ہیں. کیا یہاں تک آتے ہوئے ہم مطمئن ہو جائیں کہ وہ دشمن کہ جو امیر المومنین کی شخصیت کو مخدوش کر رہے تھے وہ سرنڈر ہو چکے ہیں؟ کربلا کے واقعے میں ایسا ہوا کہ وہ ہو گئے. اب اس وقت کربلا کا شاید ہی کوئی ایسا مخالف رہا ہو جو کربلا کے واقعے کو تاریخی اعتبار سے مشکوک واقعہ قرار دے, ایسا نہیں ہے, اب معاملہ ختم ہو چکا. ہاں یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ تاریخی اعتبار سے مشکوک نہیں ہے, اور جتنا قبر سید الشہداء سے لڑتے ہیں اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ واقعے کو مشکوک قرار دینا چاہتے ہیں. قبر سید الشہداء کربلا میں واقع کربلا کا سب سے بڑا تاریخی ثبوت ہے. یہ جو قبر سید الشہداء سے ان کی جنگ تھی وہ اسی بات پر تھی جو تقریباً 1400 سال رہی ہے کہ قبر کا نشان غائب ہو جائے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی قبر سید الشہداء کربلا سے مخفی ہو جاتی, ان کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہنا آسان ہو جاتا کہ کربلا نہیں ہوئی, ان کے لیے آسان ہو جاتا. اہل بیت کا نظام اس پر قرار پایا کہ وہ جتنا قبر سید الشہداء کو مخفی کریں, اپنے چاہنے والوں سے کہا قربانی دو اور قبر کو زندہ رکھو, قبر کا نشان باقی رہے. اہل بیت کے چاہنے والوں نے بھرپور قربانیاں دے کر قبر سید الشہداء کا دفاع کیا, اور یہ قبر کا دفاع نہیں تھا بلکہ اس سے بڑھ کر سید الشہداء کی قربانی کا دفاع تھا. اس واقعے کو تاریخی اعتبار سے مستند ترین واقعہ قرار دینے کا آسان ترین راستہ یہی راستہ تھا. قبر سید الشہداء محفوظ, واقعہ تاریخ میں ثابت, اب کوئی اس کا منکر موجود نہیں ہے. ہاں اس کی تفسیر میں شک ڈالنے والے بہت ابھی بھی ہیں. نام نہاد ڈاکٹر اور اسکالر سے لے کر جاہلوں تک اور دوسرے دنیا کے اندر شر پھیلانے والے افراد تک یہ سب موجود ہیں کہ جو کربلا کے واقعے کی تفسیر میں شک کرنے کے لیے تیار ہیں. حتیٰ یزید کی حمایت کے لیے بھی اترنے کو تیار ہیں. بغض اہل بیت کے اندر اس شدت پر ہیں کہ یزید کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں لیکن اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. یہ سید الشہداء کے معاملے میں. بس سید الشہداء اور واقعہ کربلا کے معاملے میں کربلا کے انکار کرنے والے اب ناپید ہو گئے, اب ختم ہو گئے. کربلا کی تفسیر میں تشکیک کرنے والے, تردید کرنے والے ابھی بھی زندہ ہیں, وہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. سید الشہداء کے معاملے میں اس طرح. مولا امیر المومنین کی شخصیت کے معاملے میں دشمنوں کی پوزیشن کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, شروع کی تاریخ میں مخدوش کرنے والے, انکار کرنے والے, اعوذ باللہ, امیر المومنین کو اسلام کی فہرست سے نکالنے کی کوشش کرنے والے, اس کے بعد فضیلت میں شرکت دینے والے, پھر امیر المومنین کی فضیلت کو قبول کرنے والے. کافی عرصے تک معرکہ یہیں پہ رہا, کافی عرصے تک. وہ یوں لگا جیسے ہم نے یہ تصور کیا کہ اب کوئی امیر المومنین کی شخصیت کا انکار کرے, اب ممکن نہیں ہے, اب ممکن نہیں ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک کیٹیگری پھر تشکیل پا رہی ہے جو انکار کر رہی ہے, اب دوبارہ وہ حیثیت زندہ ہو رہی ہے. یعنی یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 1400 سال میں جو ان کی شکست یہاں تک پہنچی تھی اس کو تبدیل کریں, دوبارہ 40 ہجرا پہ پہنچانا, دوبارہ امیر شام کے دور کے اندر لے کر آئیں. اچھا, اس کے لیے کئی اسٹیپس اختیار کیے, کئی اسٹیپس میں کام کیا. اگر میں ذرا سبق لے کر اس کے اوپر بات کروں اور اس کے بعد اس کو سوچنے کی کوشش کریں کہ ہم اس کے مقابلے میں ہم نے کیا انجام دیا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. قدرِ طولانی داستان ہے کہ اسلام کے مقابلے کے لیے نبی اکرم کی وفات کے بعد راستہ کیا اختیار کیا گیا. ایک روایت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی خدا کا چاہنے والا نبی خدا کی وفات کے بعد مدینہ منورہ پہنچتا ہے, اللہ کے رسول کی قبر کے نزدیک موجود ہوتا ہے, گویا اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیتا ہے, جذبات میں آتا ہے, اپنے گریے میں اپنے آپ کو قبر رسول میں گراتا ہے. مروان بن حکم یہ منظر دیکھتا ہے. مروان بن حکم, حکم بن عاص اس کا بیٹا ہے, دونوں بدترین افراد ثابت ہوئے. اللہ کے رسول نے دونوں کو مدینہ سے جلا وطن کیا تھا, خلیفہ ثالث نے واپس بلایا تھا, خلیفہ اول و دوم نے نہیں بلایا تھا. خلیفہ ثالث نے واپس بلایا اور مروان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. یہ وزیر اور مشاور بن گیا خلیفہ کا, معاملات کے اندر دخالت دینے لگا. ہمارے جیسے فرد کے نزدیک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ خلیفہ ثالث کے قاتلوں میں سے ہے, لیکن کتابوں میں یہ خلیفہ ثالث کے مشاور اور مدافعین میں سے ہے. اہل بیت سے, اللہ کے رسول سے بغض رکھتا ہے, شدت کا بغض رکھتا ہے. ایک شخص کو نبی خدا کی قبر کے اوپر اس طرح سے جذبات کا اظہار کرتے دیکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہدف اسلام کا خاتمہ ہے, اسلام کو ختم کرنا ہے. اس کا باب مشہور تھا, نبی اکرم کے چلنے بولنے زندگی کے مختلف چیزوں کی نقلیں اتارا کرتا تھا. اس کا باب جیسے ہی دیکھتا ہے کوئی نبی کا اتنا چاہنے والا ہے, اس کو پیچھے سے پکڑتا ہے, بلند کرتا ہے اور کہتا ہے تم شرک کر رہے ہو. شاید اسلام میں نبی سے توسل کو پہلی دفعہ شرک کہنا یہاں سے شروع ہوا ہے, شاید, میرا اپنا خیال. نبی کی وفات کے بعد کہا تم شرک کر رہے ہو, بہرحال لوگ کھڑا ہوتا ہے, لوگ دفاع کرتے ہیں, جس طرح سے ہوتا ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یوں احساس ہوتا ہے کہ اہل بیت سے اور اسلام سے لڑنے کے لیے جو نقطۂ آغاز ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہ یہ پوائنٹ ہے کہ اگر مروان مدینہ میں کھڑے ہو کر کہے کہ کوئی اللہ کے نبی کو نہ مانے جو اس کی خواہش ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے, لوگ اسے ختم کر دیں گے. نہ صرف اہل بیت کے چاہنے والے قبول نہیں کریں گے, وہ جو اہل بیت کو نہیں چاہتے نبی کو مانتے ہیں فقط, وہ بھی قبول نہیں کریں گے. تو جو نقطۂ آغاز ہے وہ شرک کا نعرہ ہے.
مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تقریباً 125 سال پہلے وہابیت کے ذریعے سے یہ کام اس طرح شروع کیا گیا. انہوں نے اب اس کی اور اگر ہم گہرائی میں چلے جائیں تو 125 سال پہلے مختلف خطوں میں مختلف فرقے تشکیل دیے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ شاید برطانیہ کے ذریعے سے ہوا ہوگا, کہہ سکتے ہیں. مثلاً کوئی اتفاق نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس قادیانیت, حجاز میں وہابیت, ایران میں بھائیت, اور اس کے بعد خود ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر دیوبندی اور بریلوی, یہ ساری تقسیمیں تقریباً ایک زمانے میں شروع ہوئی ہیں. ان سب نے سر اٹھانا تقریباً ایک زمانے میں شروع کیا ہے. شاید ان کے ٹریسز پہلے بھی رہے ہوں لیکن باضابطہ سر اٹھائیں, تحریک بنے, یہ تقریباً 125 سال پہلے ہوا ہے. یہ سب اکٹھے شروع ہوئے. وہابیت کا حجاز میں عمل دخل, انہوں نے شرک کے نام پہ کام کیا, اس کو لے کر آگے بڑھے اور لوگوں کو آہستہ آہستہ شرک کے نام پر رسول خدا کی شخصیت سے دور کیا. بہر اس کے اندر جو ضرب لگی وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو لگی. بدترین سختیاں, پابندیاں تقریباً 1928 میں جب حجاز میں وہابیت تشکیل پائی تو اس کے بعد انہوں نے شیعت کے اوپر جاری کی, اور ایک زمانہ کچھ عرصے کا ایسا بھی رہا کہ شیعت کے حج پر بھی پابندی لگائی. بعد میں تمام تر مخالفت کے باوجود اس کو قبول کیا کہ نہیں, حج کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر دیواروں پر کافر کے نعرے لگے ہوتے تھے انہیں کے حامیوں کی طرف سے, لیکن حج پہ پابندی نہیں لگا سکے. جبکہ اگر کافر کو تسلیم کر رہے تھے تو پھر کفر کو مسجد حرام میں گھسنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, تو پھر کیسے گھسنے کی اجازت دی. لیکن بہرحال یہ ان کی سیاست کا حصہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ نہیں, ہم پابندی نہیں لگا سکتے, لیکن یہاں پر ان کے حامی کافر کے نعرے لگا رہے تھے اور در و دیوار کا ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے. یہ پہلا مرحلہ شرک کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھایا کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں. دوسرے مرحلے میں یوں احساس ہوتا ہے جیسے کسی بھی طریقے سے امیر شام کی تقدیس واپس لائی جائے, امیر شام کو محترم قرار دیا جائے, اس کام کو انجام دیا. براہ راست نہیں آ رہے امیر المومنین کے اوپر, ابھی راستے کو فالو کر رہے ہیں. پہلے شرک کا نعرہ لگایا لوگوں کو نبی کی شخصیت سے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احترام سے دور کیا. اس کے بعد امیر شام کی شخصیت کو محترم بنانے کی کوشش کی, اس کے دفاعیہ میں اس کے ذریعے سے مختلف کاموں کو انجام دیتے رہے. اسی دوران میں ایک کوشش یزید کو صاف کرنے کی بھی کی کہ اگر کہیں یہ بھی ہو سکے تو یہ بھی کرنے کی کوشش کر دی جائے. کافی چیزوں میں ناکام ہو گئے, کچھ چیزوں میں کچھ گروہوں کے لیے کامیاب ہو گئے, کچھ گروہوں کے لیے کامیاب ہو گئے. جب اس مرحلے میں کچھ لوگوں کے سامنے کامیاب ہو گئے کہ امیر شام کی شخصیت کو صحیح کر لیا جائے, اب ثابت کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کی شخصیت مخدوش ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واضح جنگ ہے, واضح جنگ ہے امیر المومنین اور امیر شام کے درمیان. تو ایک طرف سے انہوں نے امیر شام کی شخصیت کو بلند کیا مختلف طریقوں سے, ذریعے سے مختلف ذرائع کو استعمال کر کے. جب اس کو ثابت کر لیا کم از کم کچھ گروہوں کے لیے, اس کے بعد امیر المومنین کی شخصیت پہ حملہ کیا. اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ کم از کم کچھ گروہوں کو تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو امیر المومنین کی شخصیت کے خلاف کام کریں گے, تیار ہو گئے مختلف ذرائع سے, مختلف دلائل کے ذریعے سے, ظاہر ہے کہ بے بنیاد دلائل, مغالطوں کے ذریعے سے, مختلف بہانوں کے ذریعے سے, اور جن کو بیان کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے. لیکن اگر میں آپ کے سامنے صرف عرض کرتا چلوں کہ آپ واقعات کو تھوڑا سا ملا کر دیکھ لیجئے, آپ کے ذہن میں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے ذریعے سے کیا مغالطہ شروع ہوا تھا, آپ کے ذہن میں ہے کہ ڈاکٹر ایک اور ڈاکٹر نائک کے ذریعے سے کس قسم کا مغالطہ شروع ہوا تھا. کسی نہ کسی طریقے سے ان چیزوں کا مقابلہ ہو گیا معاشرے کے اندر, ثابت نہیں ہو سکے لیکن کچھ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو سیکھ لیا, کچھ لوگوں نے سیکھ لیا, کچھ پارٹیز تیار ہو گئیں کس کام کے لیے, جو انکار کریں امیر المومنین کی شخصیت کا, انکار کریں. یعنی اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کس کو فضیلت زیادہ حاصل ہے یا فضیلت میں برابر ہیں یا نہیں ہیں, نہیں, معاملہ وہاں پہنچانا ہے کہ پھر کوئی کہے کہ علی کا مسجد میں کیا کام ہے, نعوذ باللہ تعالی. اب پھر اس جگہ پر. اچھا میں عرض آپ کی خدمت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے جس میں ہم کھڑے ہیں. بس کچھ ایسے مخالفین ہیں کہ جو امیر المومنین کی شخصیت کو صحیح قرار دے رہے ہیں جس کے پاس فضیلت نہیں ہے, نعوذ باللہ اس طرح کہہ رہے ہیں. کچھ ایسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, فضیلت میں سب کے ہمراہ ہیں, اس پر بھی نعوذ باللہ کہوں گا, ظاہر ہے امیر المومنین کا کوئی مقابلہ نہیں کسی سے. کچھ نے کہا فضیلت میں بلند ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کی کم فضیلت تھی اس کو ترجیح دے دی, اس پہ بھی نعوذ باللہ. اور کچھ یہاں پہنچ گئے کہ اس نے کہا نہیں, یہ شخصیت ہی صحیح نہیں ہے, صد نعوذ باللہ. اور کن اسٹیجز کے ذریعے سے پہنچے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اچھا اب گزشتہ چند سالوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے, گزشتہ چند سالوں میں کچھ کارنرز میں یہ سب کچھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ اہل بیت کے نام کی علنن توہین کی گئی ہے, علنن بالکل کھلے آپ منظر عام پہ رکھ کر. کس حوالے سے؟ نعوذ باللہ یہ کہہ کر کہ ان کی وجہ سے اسلام میں رکھنے پڑے, نعوذ باللہ تعالیٰ سے, نعوذ باللہ تعالیٰ, یہ کہہ کر. اور کیا کہہ کر؟ نعوذ باللہ یہ کہہ کر کہ خلافت کے قتل میں یہ شریک ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ, صد نعوذ باللہ تعالیٰ. ان دلائل اور بہت سارے دلائل جو ڈاکٹر اسرار احمد کی جیسی روایات جو آپ کے سامنے ہیں, جس سے پوچھا گیا تم نے کہاں سے نہیں, اور اس نے بتایا کہ میں نے ان کتابوں سے حاصل کی ہیں جن کے بارے میں ہماری رائے بالکل واضح ہے لیکن دوسرے فرقوں کی رائے متردد ہے, ان جیسی روایات کے ذریعے سے موقع فراہم کیا گیا. اچھا اپوزیشن کیا ہے؟ اپوزیشن یہ ہے کہ ایک گروہ جو منظر عام پہ زیادہ نہیں ہے لیکن بہرحال طاقتور ہے, ایسا تیار ہو گیا ہے جو امیر المومنین اور اہل بیت کی شان میں کھلی گستاخی کرے, کھلی گستاخی کرے. اچھا آہستہ آہستہ یہ انہوں نے منظر تیار کیا جس کا میں نے بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ان میں سے کچھ ہیں جو پہلے اسٹیج میں کھڑے ہیں, کچھ سیکنڈ اسٹیج میں کھڑے ہیں, اور کچھ تھرڈ اسٹیج میں انٹر ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ مختلف جگہوں کے اوپر ابھی بھی لکھا دیکھیں علی اور امیر شام بھائی بھائی, یہ سیکنڈ اسٹیج والے ہیں جن کے اوپر کام جاری ہے. جو سیکنڈ اسٹیج میں آ گئے ہیں تھرڈ اسٹیج میں آنے والے ہیں. تھرڈ اسٹیج کیا ہے؟ جس میں علنن مخالفت کریں گے اہل بیت کی, علنن مخالفت کریں گے. کچھ ہیں جو تھرڈ میں داخل ہو چکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں کی کسی ایسی سازش سے گزر رہے ہیں جس میں یہ ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں, جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اب کوئی تاریخ میں اہل بیت کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے, مقام اور عظمت کو دیکھتے ہوئے, اب کوئی نہیں آئے گا جو ان کا انکار کرے. ہاں اس کے سامنے کوئسچن یہ رہے گا کہ اگر وہ با فضیلت تھے تو کسی اور کو خلافت کیوں ملی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کوئی نہیں آئے گا جو انکار کرے. انہوں نے معاملے کو پلٹا, تدریجن پلٹتے پلٹتے یہاں تک لائے کہ کچھ لوگوں کو اس قسم کا بنانے میں تیار ہو گئے جو کہیں کہ نہیں, نہ کوئی فضیلت نہیں تھی بلکہ دشمن تھے, نعوذ باللہ تعالیٰ. اچھا یہ تو وہ کام تھا جو وہاں پر ہوا, دشمن کی حدوں میں ہوا. اور میں نے عرض کیا انہوں نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پہ تیار کر لیا, لہذا اب اگر آپ کو کہیں سے مخالفین کے نعرے سننے کو ملیں, مخالفین کے نعرے سننے کو ملیں, تو اس کا انالیسس کیجئے گا کہ یہ نعرے مخالفین کی کس کیٹیگری سے آ رہے ہیں اور اگلے اسٹیج میں یہ کہاں پہنچنے والے ہیں, اگلے اسٹیج میں کہاں پہنچنے والے ہیں. مثال کے طور پر اگر نعرہ یہ آ رہا ہے کہ فلاں اور فلاں بھائی بھائی, اس کا مطلب ہے یہ آخری اسٹیج پر آ گیا ہے, سیکنڈ لاسٹ اسٹیج پر آ گیا ہے, فائنل اسٹیج کے اندر انٹر ہونے والا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اگلے مرحلے میں امیر المومنین کا انکار کرنے والا ہے. یہ ابھی بھائی بھائی کا نعرہ لگائے گا, اگلے مرحلے کے اندر یہ امیر شام کی حمایت میں امیر المومنین کا انکار کرے گا, پھر امیر المومنین کے انکار کے ساتھ نعوذ باللہ تعالیٰ پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا منکر ہو کے کھڑا ہو جائے گا. جو کچھ ہو چکے کچھ اس مرحلے میں داخل ہو گئے. اچھا یہ مخالفین کے حق میں یہ کام ہو گیا. میرا قطعاً دل بھی نہیں چاہتا کہ میں آپ کے سامنے مثالیں عرض کروں کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں جذباتیت سے کام لے رہا ہوں اور تھرڈ اسٹیج میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے. میرے خیال میں آپ میں سے جو باخبر ہیں, جو معاملات کو دور دور تک دیکھ رہے ہوں یا خبریں سنتے ہوں, وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں کچھ لوگ داخل ہو چکے ہیں, اور قطعی رپورٹس موجود ہیں کہ کچھ لوگ داخل ہو چکے ہیں. آپ کو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی اگر ابھی خبر نہیں ملی ہے, اور زیادہ جاننا پڑے گا. پھر خبر مل جائیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ لوگ تھرڈ اسٹیج میں جو ان کا فائنل اسٹیج ہے وہ داخل ہو چکے ہیں, اب وہ اس کو اسپریڈ کریں گے, اب اس کو پھیلائیں گے مختلف لوگوں کو مختلف کیٹیگریز میں. اب ادھر آئیے, اہل بیت کے ماننے والوں کا رد عمل اس کے اوپر کس قسم کا ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد. تو اس کے مقابلے میں ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ایک فرقے کے سارے لوگ فکری اعتبار سے, ہوشیاری کے اعتبار سے ایک مرحلے میں آ جائیں, ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. یعنی اہل بیت کے ماننے والے جو دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مختلف ثقافتوں میں بکھرے ہوئے ہیں, یہ سب فکری طور پر ایک مرحلے پہ کھڑے ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو پوری دنیا کی سطح پہ نہیں ہو سکتا, پاکستان کی سطح پہ بھی نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ثقافتیں مختلف ہیں, یہاں پر بھی پس منظر مختلف ہیں. مثال کے طور پر, واضح طور پر کراچی کی سطح پر جو اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ کام ہوا ہے بہت مختلف ہے جو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر اور ہوا ہے, اس کا معاملہ کچھ اور ہو گیا. مثال کے طور پر, یہاں تھوڑی بہت ایجوکیشن کی وجہ سے, شاید تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے, تھوڑی ہوشیاری زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکے جو پنجاب کے بعض علاقوں میں کر لیا, یہ ہوا ہے یہاں پر. اچھا, اس میں یہ عنصر بھی شامل ہے کہ یہاں کے کافی لوگ انقلاب اسلامی کے بعد باضابطہ تعلیم کے حصول کے لیے اسلام کے شیعت کے مراکز کی طرف گئے, اس میں یہ عنصر بھی شامل ہے. جو علاقے محروم رہے ان کے اوپر کام کرنا آسان ہو گیا, جن علاقوں میں ان افراد کی کثرت تھی اور واپس آنے میں کامیاب بھی ہو جائیں ان علاقوں میں کام کرنا دشمنوں کے لیے مشکل ہوا. میں سمجھتا ہوں کراچی اعتبار سے, اس اعتبار سے پورے پاکستان میں نسبتاً بہتر پوزیشن پر ہے, نسبتاً بہتر پوزیشن پر. بارہ, ہم توقع نہیں کر سکتے کہ ایک فرقے کے سارے ماننے والے فکری اعتبار سے ایک جگہ پہ پہنچ جائیں, یہ نہیں ہو پائے گا. لیکن ہم یہ کوشش کر سکتے تھے کہ فکری اعتبار سے ایک سطح پہ نہ آئیں, اوپینین ایک بنا لیں, رائے ایک بنا لیں. بھائی آپ, میں بھی مثلا حفظان صحت کے اصولوں کا خیال کرتا ہوں, مثال کے طور پر صفائی ستھرائی کا میں بھی خیال کرتا ہوں, ایک ڈاکٹر بھی خیال کرتا ہے, میں بھی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں, مثلا وہ ڈاکٹر بھی ہاتھ دھوتا ہے, لیکن کیا میری اور اس کی نالج اس معاملے میں ایک جیسی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. صحیح ہے کہ میں بھی ہاتھ دھو رہا ہوں, وہ بھی ہاتھ دھو رہا ہے, لیکن وہ بہت کچھ دیکھ کر کر رہا ہے اور میں اتنا سب نہیں جانتا, لیکن کم سے کم اتنا سمجھتا ہوں کہ مجھے ہاتھ دھو لینے چاہیے. ہم نہیں سمجھتے, نہیں ممکن کہ تمام ایک فرقے کے سارے ماننے والے ایک ہی سطح فکری پر آ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, لوگوں کی مینٹیلٹیز, ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ, یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹیز کو ڈفرینٹ کر دیتا ہے, لیکن رائے ایک بنائی جا سکتی ہے. ہاں, اوپینین ایک بنائی جا سکتی ہے, ہم ایک اوپینین بنا سکتے تھے, بد قسمتی سے ہم اس میں کسی بھی وجہ سے ناکام ہو گئے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کچھ دشمنوں نے محنت کی, کچھ ہماری کوتاہی رہی, وہ ہماری اوپینین کو ڈائیورسفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے, ہماری اوپینین ایک نہیں رہ سکی. اچھا, اب ان کا آسان ترین طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے امیر المومنین ہی کی شخصیت کو نشانہ بنا کر رائے کو مختلف کر دیا, امیر المومنین کی شخصیت کو نشانہ بنا اور مختلف آراء کو اس فرقے کے اندر جاری کر دیا. اچھا, یہ کام بہت آسان تھا ان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بہت بڑا علمی پس منظر نہیں تھا, ہمارے معاشرے کے اندر شیعت کے علمی مراکز نہیں رہے ہیں, ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے. مثلاً اگر میں آپ سے کہوں اس کراچی کی حد میں, جس کو میں نے کہا جس کا حساب پاکستان سے نسبتاً بہتر ہے دوسرے شہروں سے, اگر یہاں پر میں ڈھونڈوں کہ اس شہر میں شیعت کے علمی مراکز کتنے ہیں جو اکیڈیمک لیول پر شیعت کا دفاع کر سکیں, تو کچھ بھی نہیں ہے. جس مرکز کو ہم مرکز کہہ سکیں اس مقدار میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر انڈیویجولز ہیں, انفرادی طور پر کچھ لوگ محنتیں کرتے رہتے ہیں, کتاب بھی لکھ لیں گے, ترجمہ بھی کر لیں گے, درس و تدریس بھی ہو جائے گی, مجلس ماتم داری, عزاداری, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن ہم کہیں کوئی مرکز بنا ہوا ہو تحقیقات کا, تالیفات کا, تدریس کا, ایسا کچھ نہیں. یا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. آرا کو تبدیل کرنا ان کے لیے آسان تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ مختلف موضوعات کو چھیڑا جو بظاہر بہت سادہ ہے, جن کے اندر عقائد کی کوئی حساسیت نہیں ہے, ان سادہ موضوعات کے ذریعے سے آرا کو تبدیل کر دیا, آرا کو تبدیل کر دیا. اچھا, کسی بھی ایک وہ موب ہوتا ہے جو روڈ کے اوپر پتھر مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے, ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو موب نہیں ہوتا, گھروں میں ہوتا ہے لیکن فکری سطح پر موب ہوتا ہے. اگر کوئی ایک آرٹیکل آئے تو اس کی فکر کو تبدیل کر سکتا ہے, چونکہ بنیاد نہیں ہے. امیر المومنین نے اپنے کلمات میں اس کو ہمجن رعا تعبیر کیا ہے, جس کا کچھ پتہ نہیں ہے جہاں کہیں ہوا چلے اس طرف بہہ سکتے ہیں. تقریباً ہماری حالت اکیڈیمک بیسس نہ ہونے کی وجہ سے, اپنے عقائد میں مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے, غور و فکر نہ ہونے کی وجہ سے اس حالت پر ہے. اگر کوئی ایک ہوا چلے شیعت کے ماننے والوں کو ادھر سے ادھر فکری اعتبار پہ منتشر کر دیتی ہے. ایک سوال جو صرف ایس ایم ایس کے اوپر چل رہا ہو, ای میلز کے اوپر چل رہا ہو, لوگوں میں ایک دم سے ایک بلوا ایجاد کر دیتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ فکری لحاظ سے مضبوطی نہیں ہے. جو پہلے سے کام ہو جانا چاہیے تھا, جن چیزوں پہ غور و فکر ہو جانا چاہیے تھی, وہ نہیں ہوا ہے. ایک سوال اٹھے گا, کسی آیت قرآن کو کسی روایت کو بہانہ بنا کر, کسی سادے سے دلیل کو بہانہ بنا کے پیش کیا جائے گا اور لوگ اس کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے. کم از کم کچھ لوگ تردد میں مرنے لگیں گے, کچھ لوگ جستجو میں پاگل ہو جائیں گے, کچھ لوگ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیں گے صحیح ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن جواب کیا ہے؟ کم از کم یہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے فکری بنیاد نہیں ہے. اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں لیکن علم کی بنیاد ہمارے اندر نہیں ہے. نتیجہ ہم سے کھیلنا بہت آسان ہو گیا. ایک ویکیبلری کے ذریعے سے پورے فرقوں کو تقسیم کیا گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. کتنی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ ایک ویکیبلری کے ذریعے سے ظہور یا ولادت, پورا فرقہ تبدیل, تقسیم. کم فکری کی انتہا نہیں ہے صرف ایک ویکیبلری کے ذریعے سے, ایک اصطلاح کے ذریعے سے. ہوتا کوئی قرآن کریم کی تفسیر لکھی جاتی جس کے ذریعے سے شیعہ تقسیم ہوتی, نعوذ باللہ تعالی, تو چلو ہم کہتے کہ ایک پوری تفسیر لکھی گئی ہے اس کے ذریعے سے تقسیم ہوا. نعوذ باللہ تعالی روایات کوئی ایسی مل جاتی جو نعوذ باللہ شیعہ کو تقسیم کرنے کا سبب بن جاتی, تو ہم کہتے چلو روایات نظر آ گئی ہیں جو تقسیم کا سبب بن گئی ہیں. کیا ہوا ہے؟ صرف ایک اصطلاح, ظہور کہنا ہے یا ولادت کہنا ہے, اور فرقہ تقسیم ہو گیا. آیا ہمیں اتنی سادگی کے ساتھ کام کرنا ہے؟ اب نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہماری وہ توانائیاں جو امیر المومنین کی شخصیت کے دفاع کے اوپر لگنی تھیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کے دفاع پہ لگنی تھیں, دشمنوں کے سازشوں کے مقابلے پہ لگنی تھیں, اور در حقیقت اہل بیت کے اہداف کو پورا کرنے پہ لگنی تھیں, وہ سب ختم ہو گیا. اہل بیت کے اہداف کیا ہیں میں تذکرہ کرتا چلوں. زمین کے اوپر عدل و انصاف, اللہ کی بندگی, ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت, ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا, ہم نے ہر امت کے اندر بھیجا کس ہدف سے؟ ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت, اللہ کی بندگی کریں, طاغوت سے اجتناب کریں. ہدف لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس, اہل بیت کے اہداف ہیں. زمین کے اوپر عدل و انصاف کا قیام, یملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا, یہ اہل بیت کے اہداف تھے. سب ختم, اللہ کی بندگی ہو, طاغوت سے اجتناب ہو, زمین پر عدل و انصاف پھیلے, مظلوم کو اس کا حق ملے. لیعمل المظلومون من عبادک لنظہر الاصلاح فی بلادک, اے خدایا, سید الشہداء فرماتے ہیں ہم نے قیام کیا تاکہ تیرے شہروں میں تیرے دین کی نشانیاں آشکار ہو جائیں, تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے. یہ سارے اہداف اہل بیت تھے. یہ سب ختم ہو گئے، ان کے اوپر کام کرنا بند ہو گیا. ہمارا کام یہ نہ ہوا دشمنوں کے سازشوں کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہوتا، وہ بھی نہ ہوا. کیا رہ گیا؟ ہم ایک دوسرے سے الجھنے لگے کہ ہم نے ظہور کہنا ہے یا ولادت کہنا ہے. اور اس پر ہمارا علمی، فکری، مالی، جسمی تمام ذرائع خرچ ہونا شروع ہو گئے، اور اس پر تقسیم کر کے بیٹھ گئے کہ یہ ظہور کہتا ہے اور وہ ولادت کہتا ہے. اور فرقے کے اندر سادگی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، یہ سادگی اور کم علمی کی انتہا نہیں ہے. ہم کھڑے ہوئے تھے پرچم اہل بیت کو لے کر زمین پر عدل و انصاف پھیلانے کے لیے، ہم کھڑے ہوئے تھے سید و سردار کی جو پردہ غیب میں اس کی نصرت کے لیے، ہم نے سوچا تھا کہ ان کے اہداف کو دنیا میں جاری و ساری کریں گے، ان کے پرچم کو روئے زمین پہ بلند کریں گے، اور ہمارا کام یہ رہ گیا کہ ہم یہ چیک کرتے رہیں کہ کون ظہور کہہ رہا ہے اور کون ولادت کہہ رہا ہے. اس کے بعد ہمارا کام اور یہ رہ گیا کہ ہم یہ دیکھیں ایک دوسرے کے درمیان کہ یہ میری فکر سے کتنا نزدیک ہے اور کتنا دور ہے. اچھا، دشمن کی سازش کہاں پہنچ رہی ہے؟ وہ کچھ معاملے میں امیر المومنین کی شخصیت کے انکار میں داخل ہو گئے، نعوذ باللہ. کچھ معاملے میں انکار کے پیش قیمے کو تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور کچھ معاملے میں پہلے اسٹیپ میں آ گئے. اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم ان سب کے مقابلے میں اس پہ الجھے ہوئے ہیں کہ یہ میری فکر سے کتنا دور ہے میرا دوست، اور یہ کتنا نزدیک ہے. اب یہاں پر ایک امکان ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ اتفاق سے ہوا ہے، ایک امکان ہے کہ ہم یہ سوچیں یہ اتفاق سے ہوا. اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب 30-35 سال پہلے ہماری طاقت بڑھنے لگی اور اس کے مقابلے میں دشمنوں کی طاقت بھی بڑھنے لگی، تو اتفاقاً ہمارے درمیان میں کچھ نئے جھگڑے ظاہر ہونا شروع ہوئے جنہوں نے اتفاقاً ہمیں تقسیم کر دیا. لیکن اعزان محترم، اتفاق کہنے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے، اور یہاں سارے دلائل کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے. اگر اتنی کڑیاں اتفاق سے ملتی ہوتی ہیں تو اتنی کڑیاں ہمارے حق میں اتفاق سے کیوں نہیں مل گئیں؟ پھر یہ ساری ہمارے خلاف کیوں اتفاق سے مل گئی ہیں؟ کہ جب ہماری طاقت بڑھنا شروع ہوئی اسلام کی صحیح فکر کے ذریعے سے، اور اس فکر نے استعمار اور بدترین اسلام کے دشمنوں کو شکست سے دوچار کرنا شروع کیا، تو ہمارے درمیان نئے فسادات شروع ہو گئے. ادھر سے ان کا کام بڑھتا رہا اور ادھر سے ہمارے درمیان نئے معاملات شروع ہو گئے، اور ہم بجائے یہ کہ ادھر کا مقابلہ کرتے اپنے درمیان مشغول ہو گئے. اب عزیزان محترم، اگر ہمارے جیسا کوئی بندہ، کوئی فرد اس معاملے کو سمجھ رہا ہو کہ ہم غلط جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، ہم غلط کشتی میں بٹھا دیے گئے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے جو ہمیں کرنا تھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے سامنے ایک مشکل ہے، اندر پہ مقابلہ کریں، اندر ایک دوسرے سے جھگڑا کریں، اس معاملے کو طے کریں، یا پہلے باہر کو نپٹیں؟ یہ ہمارے درمیان مشکل ہے اس وقت. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں پہلے باہر کو نپٹ لینا چاہیے، تو دلیل دینے والا کہے گا اندر ہی اگر معاملہ ختم ہو گیا تو ہم باہر کس سے نپٹیں گے؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں پہلے اندر سے نپٹنا چاہیے، تو مسئلہ یہ کہ اگر وہ باہر والا اتنا حاوی اور حاکم ہو گیا تو آپ تو آلریڈی 20 فیصد ہو، آپ بچیں گے کہاں کہ پھر اندر کو سنبھالیں گے؟ اب ہمارے سامنے ڈائلیما یہاں پر آ گیا. اب جو ہمارے سامنے دور ہے وہ یہ دور ہے کہ اندرونی طور پر ہم شدت کے اختلاف سے دوچار ہو گئے، بیرونی سطح پر دشمنوں کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، وہ کہاں پہنچ گئے؟ اب اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ چند نکات سمجھ میں آتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس معاملے میں کہ ہمیں بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، میں فی الحال روک کے رکھتا ہوں. فی الحال اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو اندرونی طور پر انتشار ہمارے سامنے آیا ہے اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں۔ اچھا، اس میں ایک راستہ یہ کیا جا سکتا تھا کہ ہم ایک ایک ایشو لیتے اور ان ایشوز کے اوپر گفتگو کرتے۔ مثلا اس وقت کے ہمارے پاس جو مورد بحث ترین ایشوز ہیں وہ بدقسمتی سے کتنی نان اکیڈیمکس ہوں لیکن ہیں، وہ کیا ہے، امن ولادت کہنا ہے یا ظہور کہنا ہے، ایک ایشو ہے ہمارے پاس۔ ایک ایشو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں شہادت ثالثہ کہنی ہے یا نہیں کہنی ہے نماز کے اندر۔ ایک ایشو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی مقام اور منزلت کو توحید کے ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے، یہ ہمارے پاس ایشو آ گیا۔ اب آپ کہیے کہ لاکھ کہیے کہ یہ اکیڈیمکس نہیں ہیں اور یہ غلط ہے کہ ان کو بیان بھی کریں، لیکن ایشوز ہیں ہمارے پاس، کچھ مسائل اس طرح کے پھنس گئے ہمارے پاس۔ ہم اس کو بھی ایشو بنا بیٹھے ہیں کہ احترام اور عبادت کی حد کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اس میں بھی مشکلات سے دو چار ہو گئے۔ اچھا، مشکلات سے صرف شاعری میں دو چار نہیں ہوئے کہ اگر صرف شاعری میں ہوتا تو ہم اس کو مبالغہ آرائی کے اوپر حمل کر کے معاملے کو ختم کر دیتے کہ یہ مبالغہ آرائی کا حصہ ہے، نہیں، مبالغہ آرائی سے ہٹ کر ہم عملی زندگی میں ان مسائل میں دو چار ہو گئے۔ اچھا، اس کے اوپر ہماری تقسیم بعض جگہ کے اوپر تقریباً 100% ہو گئی ہے، تقریباً 100% ہو گئی ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ شاید آگاہ نہیں ہوں گے لیکن زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کے بعض کیپٹلز میں ہمارے درمیان کلاسیفیکیشن اتنی شدید ہو گئی ہے کہ ہم دوسرے کی جگہ پہ نہیں جا پائیں گے۔ دنیا کے بعض کیپٹل میں، آپ کراچی میں بہت اچھی جگہ پر ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بعض جگہوں پر صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اگر اس فکر کا بندہ اس فکر کے مرکز میں جانے کی کوشش کرے تو اجنبی ہے، اور یہاں والا اگر وہاں جانے کی کوشش کرے اجنبی ہے۔ دروازہ بند نہیں ہوا ہے ابھی لیکن اجنبی ہے، یعنی اگر اندر آئے گا تو نظر اٹھا کے دیکھا جائے گا کہ آیا کیوں ہے۔ ہم بعض جگہوں کے اوپر 100% تقسیم پہ پہنچ چکے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر کچھ وقت یہی رہا تو ہم اسپلٹ ہو چکے ہیں، یہ میں اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کھل کے عرض کر رہا ہوں، کیا چھپانے کی کوشش کروں، اگر معاملہ یہی رہا، بعض ملکوں میں ہم اسپلٹ ہو چکے ہیں، پریکٹیکلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، بعض جگہوں پر انڈر پروسیس ہیں، قطعاً اگر صورتحال یہی رہی، کوئی میجر چینج نہیں آیا تو ہم اسپلٹ ہو جائیں گے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، خدا محفوظ کرے اس فتنے سے کسی طریقے سے، ہمارے پاس یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب حل کیا ہے؟ ہمارے پاس مشکل یہ ہے، اگر ڈسکشن میں نہ لائیں تب مشکل ہے، اور ڈسکشن میں لے آئیں تب بھی مشکل ہے۔ مثلا یہ جو موضوعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ظہور اور ولادت، شہادت ثالثہ، احترام اور عبادت، توحید اور اہل بیت کی عظمت، ان تمام موضوعات کے اندر ہم مشکوک ہو گئے۔ اگر ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں تب مشکل ہے کہ ان باتوں کو چھیڑ رہے ہیں جن کو ہم نہیں چاہتے تھے کہ سامنے آئے، ڈسکشن میں نہ لائے تب مشکل ہے، اس کی وجہ یہ کہ بہرحال اسپلٹ ہو رہا ہے، بہرحال اسپلٹ ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ہم کسی طریقے سے اس تقسیم کو روک سکیں اور اپنے معاملے میں کوئی بہتر صورتحال پر پہنچ جائیں۔ میں پھر جرأت کر کے چند پوائنٹس عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ دونوں طرف کے دوست احباب سے پہلی درخواست جو یہاں پہ کرنی پڑے گی وہ یہ کہ تصور بنانے والوں نے یہ تصور بنایا ہے کہ یہ دو طرف ہیں جس کے ماننے والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تصور بنانے والے نے یہ تصور بنایا ہے کہ مثال کے طور پر وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ دشمن ہے اہل بیت کا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گروپ بیٹھا ہے یہ دشمن ہے اہل بیت کا۔ سب سے پہلا کام ہم یہ چیک کرنا پڑے گا، آیا واقعاً اس گروپ میں بیٹھنے والے یا اس گروپ میں بیٹھنے والے دشمن ہیں کیا، اہل بیت کے دشمن ہیں کیا؟ ذرا نزدیک جا کے دیکھ لیجیے، چاہے کسی بھی گروپ میں بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جھانکنے کی ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ ججمنٹ تو کی جا سکتی ہے. آیا واقعاً یہ دشمن اہل بیت ہے؟ میں سکون سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دونوں طرف کی تعداد کو 100-100 لیں تو شاید 90 دشمنی سے کوسوں دور ہیں. مخلصین اہل بیت ہیں, مخلصین ہیں, چاہے کسی بھی گروہ کے اندر ہو, چاہے اس گروہ میں ہو چاہے اس گروہ کے اندر ہو, مخلصین اہل بیت کے پورے خلوص سے وہ کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور جو وہ سوچ رہے ہیں پورے خلوص سے. اس کا مطلب ہے معاند نہیں ہے لوگ, کم از کم اکثریت قاطع دونوں طرف سوچ یہ رہی ہے, اکثریت ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہی ہے یہ دشمن اہل بیت ہیں, دشمن اہل بیت نہیں ہیں, مخلصین ہیں, شبہ ہوا ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ میں یہ کہوں گا. بس عزیزان محترم, پہلی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو اس طرف بیٹھے ہیں یا اس طرف بیٹھے ہیں یہ دشمن اہل بیت کے نہیں, دشمن نہیں ہے, قطعاً دشمن نہیں ہے, طے شدہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہاں دونوں طرف کچھ لوگ ہوں گے جو سازشی ہوں گے, انتہائی قلیل سازشی ہوں گے. اچھا وہ سازشی کیوں ہوں گے؟ کیا مثلا ان کو دشمن نے پیسہ دیا ہوگا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, ممکن ہے کوئی جس کو پیسہ بھی دیا ہو, ممکن. اکثر ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں حب اہل بیت میں کوئی شبہ آیا ہے, اس شبہ میں آگے بڑھ گئے, اس شبہ میں آگے بڑھ گئے. کچھ سازشی ایسے ہوں گے جن کو نفس پرستی نے گھیر لیا ہے, نہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن نفس پرستی کے ہاتھوں مجبور ہو گئے, اپنی نفس پرستی کے ہاتھوں. اسلام میں, شیعت میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے نفس پرستوں نے دین کے نام پر فرقے بنائے ہیں, پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے. خود اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم باطل ہیں لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. کوئی لیڈرشپ, کوئی شہرت, کوئی دولت, کوئی طاقت, کوئی عزت مصنوعی, یہ سب وہ چیزیں تھیں جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی جگہ پہ پہنچا گئیں. یہ بہت ہوا ہے. بس پہلا اسٹیپ یہ ہے, مخلصین کو تلاش کریں, پہلا کام یہ کریں مخلصین کو ڈھونڈیں اور ان مخلصین کے درمیان کوئی رابطہ بنانے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو یہ سوچنا بند کر دیں کہ سامنے جو ہے وہ دشمن ہے, نہیں, ان میں کچھ ہیں عد قلیل, بہت کم جو سازشی ہیں, باقی سازشی کوئی نہیں ہے, باقی سب مخلصین اہل بیت اطہار علیہ السلام. پہلا اسٹیپ عزیزان محترم یہی ہے, یہاں سے شروع کریں, مخلصین کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اس کے ان کے رابطے کو ایک دوسرے سے بڑھا دیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کام آسان ترین کام ہے اس فتنے کو حل کرنے کا. یعنی اگر آپ اور میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم علمی گفتگو کے ذریعے سے طے کر لیں گے کہ ظہور صحیح ہے یا ولادت, یہ نہیں ہو پائے گا. اگر آپ اور میں یہ سمجھ رہے ہیں ہم علمی گفتگو کے ذریعے سے مورد نزاع موضوعات کو طے کر لیں گے, کر لیں علمی گفتگو, اس میں برائی نہیں ہے. میں نے خود کچھ دن پہلے ایک جگہ پر ظہور اور ولادت کے موضوع پر ایک گھنٹہ بات کی ہے, لیکن اس سے مشکل حل نہیں ہونی ہے, مجھے پتا اس سے مشکل حل نہیں ہونی ہے. مشکل کہاں سے حل ہوگی؟ مخلصین کو ایک دوسرے کے نزدیک لائے, رابطے کو مکمل ٹوٹنے نہ دیں, بس رابطے ٹوٹنے نہ دیں. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا فرد ہے جو آپ کو پتہ ہے اہل بیت کا مخلص ہے, اس سے دوری اختیار مت کریں, نہ اس کو خود سے دور کریں نہ اس سے خود دور ہونے کی کوشش کریں, اس کے نزدیک کھڑے ہو جائیں. جتنا آپ ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے ہوں گے دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوتی چلی جائیں گی, نفس پرستوں کو موقع نہیں ملے گا. اس کو یہ سمجھایا یہ اہل بیت کے دشمن ہیں, اس کے برابر میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے ساتھ پورے خلوص سے ملیں تاکہ اس کو نظر آئے کہ اس کے دل میں دشمنی نہیں ہے, یہ اہل بیت کا مخلص ہے. اور آپ اسی طریقے سے مخلصین کے ساتھ کھڑے ہوں اور سوچیں یہ واقعی دشمن اہل بیت ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. ہاں ممکن ہے میری فکر کو نہیں مانتا, ممکن ہے جو میں سوچتا ہوں اس کے بالکل 100% خلاف سوچتا ہے، لیکن ابھی بھی کیا دشمن اہل بیت ہے؟ کیا نعوذ باللہ جان بوجھ کر کوئی سازش کر رہا ہے؟ ایسی تعداد میں عرض کر رہا ہوں 10% بھی نہیں ہے، وہ 10% سے کم اپنی نفس پرستیوں کی خاطر ان سے کھیل رہے ہیں، چاہے اس گروہ میں ہو چاہے اس گروہ کے اندر ہو، یہ کھیل رہے ہیں، یہ لوگ یہ نفس پرست ہیں، چاہے ادھر بیٹھے ہوں چاہے ادھر بیٹھے ہوں، آپ مخلصین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے کو بڑھتے ہیں، اور کچھ عرصے جب آپ اس کام کو کر لیں گے تو وہ جو دونوں کے درمیان خلیج بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہ ختم ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے، اور اسی کراچی میں عملاً اس بات کا تجربہ کر کیا ہے لوگوں نے کہ پہلے اسپلٹ ہوا، دو گروہ میں تقسیم ہوئے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کے پرخلوص دوستوں کے ساتھ رفت و آمد کی، آنا جانا شروع کیا، اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، ہاں یہ ہوا کہ اور کچھ اختلافات سامنے آئے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ تو یہ کہہ رہا تھا اور ہم تو یہ کہہ رہے تھے، لیکن اسی دوران میں ایک بات کا ریئلائزیشن ہو گیا، وہ یہ کہ نہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے نہ ہم اہل بیت کے دشمن ہیں، دشمن نہیں ہے، غلط فہمیاں ہوئی ہیں، اس کو نزدیک کر لیجیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک آ جائیے، اپنے ذہن میں ایک بات طے کر لیں، اہل بیت کا مخلص آپ کا دشمن نہیں ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اہل بیت کا مخلص آپ کے لیے دشمنی نہیں کرے گا، اس وقت بھی جب اتنی شدید تقسیم بعض جگہوں کے اوپر ہو چکی ہے، ہمیں دسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ وہ جو ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے تھے، اگر کبھی موقع ملا کہ اس کی کوئی نصرت کرنی ہوئی تو کود بیٹھے کہ ہم مدد دیں گے، کیوں؟ اس کے دل میں ضمیر نے یہ کہا، یہ پھر اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو کفر ہے، کفر، نہ صرف غیر مسلم، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کفر کی بات کر رہا ہوں، جو جان بوجھ کر اسلام کا انکار کرے اور جان بوجھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرے وہ کفر ہے، ہر غیر مسلم بھی دشمن نہیں ہے، میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اور میں سمجھ رہے ہیں ہر عیسائی ہمارا دشمن ہے، ہرگز نہیں ہے، حتیٰ میں عرض کروں گا ہر یہودی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہر یہودی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارے پاس خصال شیخ صدوق میں امیر المومنین کی روایت شیخ صدوق نے درج کی، جس میں امیر المومنین یہودی کو کہتے ہیں یا اخل یہود، اے میرے یہودی بھائی، کیوں کہا یا اخل یہود، نصارہ کو یہودی کو اخی کہنا، بھائی کہنا، کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہے تھے ہے یہ کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن فطرت حق کے اوپر ہے، حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، بس ہر غیر مسلم دشمن نہیں ہے، نہ ہر غیر مسلم کافر ہے، کفر کا مطلب ہے جان بوجھ کر حق کا انکار اور حق کا مقابلہ، کفر دشمن ہے، جو اسلام کے خلاف شمشیر اٹھائے وہ دشمن ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والوں پر شمشیر کھینچے وہ دشمن ہے، نہ کہ ہمارا یہ ایک دوست کہ جو ہماری فکر سے مختلف ہے وہ ہمارا دشمن ہو، وہ کہاں کا دشمن ہے، اس کو بھی دھوکہ دیا ہمیں بھی دھوکہ دیا ہے، ایک دوسرے کے نزدیک آئیے، ایک دوسرے سے رابطہ بنائیے، اپنے آپ کو توڑنے نہ دیں ایک دوسرے سے، کل چند پوائنٹس اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج شب قدر بھی تھی اور ابھی چند گھنٹے ہمارے پاس باقی ہیں، اور امیر المومنین کی شب ضربت، اہل بیت اطہار کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھے، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ اپنے ماننے والوں کی اس مظلومیت کو دیکھیں کہ ان کے چند ماننے والے دشمنوں کی شمشیروں کے تحت مارے جا رہے ہیں، یا وہ اس مظلومیت کو دیکھیں کہ چند ماننے والے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوئے، کس چیز کو مظلومیت کہیں، یعنی عزیزان محترم شب مصائب ہے، اہل بیت اطہار کی مظلومیت کے شبوں میں سے ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بی بی سیدہ کا دل کس سے زیادہ دکھتا ہو، وہ یہ دیکھتی ہوں گی کہ ان کے چند ماننے والے بارہ چنار میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، حتی کراچی میں مظلومیت کے ساتھ دشمنوں کے ہاتھوں مارے جائیں، اور یا وہ دیکھیں کہ ان کے چاہنے والوں کے درمیان اتحاد نہیں ہے, کس میں مظلومیت دکھائی دے؟ بی بی کے نام کا تذکرہ ہوا ہے اور آج کی شب شب ضربت ہے, دل کہتا ہے تعزیت کس کو پیش کی؟ آیا اللہ کے رسول سے کہوں کہ اے اللہ کے رسول, آپ کا حامی و ناصر ضربت کے درے ہے, اے اللہ کے رسول جس نے بچپن سے لے کر شہادت تک آپ کے دین کا ساتھ دیا, جب کوئی مکہ میں آپ کے ساتھ نہ تھا تو آپ کے ساتھ چلتا تھا, جب شب ہجرت آپ کا بستر خالی تھا تب آپ کے بستر پہ سویا, جب آپ مدینے سے چلے گئے اور تین فاطمہ کو کسی کے امانت میں دینا چاہا تو آپ نے اس کے حوالے کیا, جب جنگ بدر و احد و خیبر و خندق میں کوئی اسلام کے لیے مقابلے میں آنے والا نہ تھا تو وہ اپنی جان کو قربان دینے کے لیے تشریف لائے, اور میں یا پھر بی بی سیدہ کے حضور جاؤں اور کہوں بی بی جس کی ولایت کے دفاع کے لیے آپ نے قربانی دی, جس کی دفاع کے لیے آپ کا فرزند شہید ہوا تھا, اے بی بی جس کی ولایت کے دفاع کے لیے آپ نے تماچے کھائے تھے, سب کے ہوتے ہوئے خود امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہو جاؤ اور کہو اے علی, اے گردن میں زنجیر اور رسی بندھوانے والے, اے جس کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, وہ جو اتنا مظلوم ہو گیا تھا کہ ایک موقع پر بی بی سیدہ سے کہتے ہیں اے سیدہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں کوئی مجھے جواب نہیں دیتا, جس نے ساری زندگی اسلام کی نصرت کی اس کو سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا ہے, وہ تنہا ہے, کتنی تنہائی ہے, صحرا میں جاتے ہیں اور کنوؤں میں راز دیتے ہیں, امیر المومنین سے کہوں آج کی شب عجیب شب ہے, ان واقعات کو بیان کرنا ضروری ہے جو آج کی جیسی شب میں پیش آئے, مولا امیر المومنین بی بی ام کلثوم کے گھر میں تشریف فرمائے, خدا جانتا ہے اس میں کیا راز ہونا چاہیے کہ مولا امیر المومنین سید الشہداء کے گھر نہیں گئے, امام مشتبہ کے گھر نہیں گئے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے گھر نہیں گئے اور بی بی ام کلثوم کے گھر گئے ہیں اس آخری شب کے لیے. کم از کم بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اپنی بیٹی کو یہ تسلی دینا چاہتے ہیں کہ بیٹا تم مجھے اپنے نزدیک نہ بھی دیکھو تو سمجھنا میں تمہارے ساتھ ہوں, شاید کربلا کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ام کلثوم میں دنیا سے نہ رہوں تو نہ سوچنا کہ باپ چلا گیا ہے, باپ تمہارے ساتھ ہے. مولا امیر المومنین بی بی ام کلثوم کے گھر ہیں, مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں, ان روایات میں سے ایک روایت کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین گویا شب کا کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے, نماز عشاء پڑھ چکے ہیں اور جو مختصر تناول کیا ہے اس کے بعد کچھ دیر استراحت کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر کے سحر میں تشریف لاتے ہیں, آسمان کو دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ مضطرب ہو کے فرماتے ہیں قسم خدا کی یہی وہ رات ہے. بی بی ام کلثوم یہ جملہ سن لیتی ہیں کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں قسم خدا کی یہی وہ رات ہے, ایک موقع پر امیر المومنین نے یہ جملہ تکرار کیا تو فرمایا بابا یہ کون سی رات ہے, فرمایا یہی وہ رات ہے جب علی کی داڑھی اس کے خون سے خضاب ہونی ہے, وہ امیر المومنین کے لیے وعدہ الہیہ ہے. امیر المومنین نے شہادت کے لیے چند جملات ارشاد فرمائے ہیں, فرمائے شہادت میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہو اور پانی تک پہنچ جائے. امیر المومنین شہادت کے طلبگار ہیں, امیر المومنین شہادت کے چاہنے والے ہیں اور مختلف موقعوں پر اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں کہ اے خدایا علی کو شہادت نصیب فرما، بار بار اس کی تکرار کرتے ہیں. آج شب وعدہ الہیہ ہے جو پورا ہونا ہے اور امیر المومنین اس کو یاد کرتے ہوئے صحن میں تشریف لاتے ہیں. نہیں معلوم اس روایت کا اصل مقصد کیا ہے کہ ایک موقع پر دیکھتے ہیں وہ مرغابیاں جو بی بی کے گھر میں موجود تھیں پل رہی تھیں وہ امیر المومنین کے اطراف میں جمع ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ گویا دروازے کا ایک حصہ امیر المومنین کے لباس سے لگتا ہے اور امیر المومنین کچھ ارشاد فرماتے ہیں. دونوں کا محور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جمادات اور حیوانات بھی علی کو پہچانتے ہیں، یہ سب علی کو پہچاننے والے ہیں، یہ سب علی کے چاہنے والے ہیں. مولا امیر المومنین ان جانوروں کے لیے بی بی ام کلثوم کو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بیٹی جب تک گھر میں ان کے لیے کچھ ہو ان کو گھر میں رکھنا اور جب کچھ نہ ہو تو ان کو چھوڑ دینا، کہیں بے زبان بھوکے نہ رہ جائیں. میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ کی ذات پر، وہ ضربت لگنے والی ہے جو خلائق کو لگتی تو بچتے نہیں اور آپ جانوروں کی پرواہ کر رہے ہیں، ان کی بھوک کو دیکھ رہے ہیں. اگر ایک لمحہ یہاں پر رک کر دو جملہ کہہ دوں کہ ایک وہ موقع آئے گا کہ یہ علی جو جانوروں کی بھوک کا خیال کرنے والے ہیں کربلا میں ان کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے اور وہ لعین اولاد علی کو بھوکا رکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے. امیر المومنین نے نصیحت فرمائی، بی بی ام کلثوم نے سن لیا وعدہ الہیہ ہے، آج کی شب قربانی کی شب ہے. گویا بی بی ام کلثوم پریشان ہوئی، امام حسن اور امام حسین کو کہلا بھیجا، دونوں شہزادے تشریف لے آئے. اس سے پہلے کہ امیر المومنین گھر سے باہر روانہ ہوتے دونوں شہزادے امیر المومنین کے سامنے آئے اور ان سے التجا کی کہ بابا آپ گھر میں رک جائیے، ہم نماز پڑھانے جائیں گے. مولا امیر المومنین نے دونوں کو قسم دی، کہا تمہیں تمہارے باپ کی قسم اس گھر سے باہر مت نکلنا جب تک ندا نہ سنو، ایک ندا آئے گی اس کے بعد نکلنے کی اجازت ہے. میں کہوں گا یا اللہ یہ کتنا بڑا امتحان ہے، کسی جوان کے سامنے اس کا باپ چل کر قدموں میں جا رہا ہے اپنے مقتل کی طرف اور وہ نصرت نہیں کر سکتا. میں کہوں گا یا امام حسین ایک وہ مرحلہ ہے جب آپ کا باپ جا رہا ہے آپ نصرت نہیں کر پا رہے، اور ایک وہ مرحلہ آئے گا جب علی اکبر جا رہا ہوگا. گویا کربلا شروع ہو گئی ہے، یہ کربلا کی آغاز ہے، یہاں کربلا شروع ہو گئی ہے. مولا مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں، ابن ملجم کو جگایا ہے، اس موقع پر نصیحت کی ہے، جگہ جگہ ہدایت کا ستون اپنی ہدایت کو پہنچا رہا ہے، دشمن کو بھی نصیحت فرمائی ہے. مولا امیر المومنین نے ایک اذان دی ہے، کاش خدا زندگی کے یا موت کے کسی مرحلے میں امیر المومنین کی زیارت نصیب کرے، ان کی اذان سننا نصیب کرے. ایک موقع تھا جب وہ اذان دیا کرتے تھے، روایات کے مطابق کوفہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں امیر المومنین کی اذان کی ندا نہ جاتی ہو. میں کہوں گا بس وہ وقت سوچو جب ام کلثوم کی نظروں میں اذان ختم ہو رہی ہوگی اور وہ سوچ رہی ہوگی بس اذان ختم ہوگی اور میرا باپ شہید ہوگا، کس بیتابی سے وہ اذان سن رہی ہوں گی کہ میرا باپ مقتل کی سمت گیا ہے. بس امیر المومنین نے اذان دی، ایک موقع پر تشریف لائے، نافلہ فجر کو شروع کیا ہے، نافلہ فجر شروع کی، ایک سجدہ انجام دیا، گویا نافلہ فجر کی دوسری رکعت ہونی چاہیے، پہلا سجدہ انجام دیا ہے، ابن ملجم نے ایک ضرب لگائی ہے جو خطا گئی ہے، محراب کے کونے سے ٹکرائی ہے. امیر المومنین نے خطا ہوتی ہوئی یہ ضربت یقیناً دیکھی ہے لیکن نماز خطا نہیں کی، ایک اور سجدہ کیا، اب ایک اور ضرب لگی ہے، یہ ضرب کاری ہے. امیر المومنین کا فرق شکافتا ہوا، زہر میں ڈوبی ہوئی شمشیر، بس ایک ندا آئی ہے تحتمت واللہ ارکان الہدیٰ، جبرائیل چیخ رہے ہیں
ارے ہدایت کا ستون منہدم ہو گیا، روشنی ہدایت کی روشنیاں بجھ گئی ہیں، رسول اللہ کا بھائی مارا گیا، امیر المومنین احباب انصار مسجد کی سب دوڑ رہے ہیں، امیر المومنین کا خون ان کی داڑھی کو خصاب کر چکا۔
يا عالم الذين ظلموا ايام قلبي ينقلبون